بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سب ناظرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس راہ نجات میں اسلامی عقائد کے حوالے سے، اور ہماری گفتگو پہنچی تھی اسلام اور آزادی کے بارے میں، اور ہمارے جو مہمان عزیز ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ اسلام اور آزادی کے بارے میں جو اسلام نے نظریہ پیش کیا وہ کیا ہے. اسی نقطۂ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ اسلام کس حد تک آزادی کو سراہا رہا ہے، اور کس حد تک آزادی کے حد میں، اور کس حد تک آزادی کے حق میں دفاع کرتا ہے اسلام. تو اس حوالے سے کئی پروگرام ہوئے. آج بھی ہم نے گفتگو کے لیے انتخاب جو عنوان کیا ہے وہ ہے عقیدے کی آزادی. آج عقیدے کی آزادی پہ گفتگو ہوگی، اور اس خوبصورت سے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب کو پھر ایک مرتبہ دعوت دی. آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
عمار صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں. یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے آزادی اور اسلام کے بارے میں، ہم آپ سے استفادہ کر رہے ہیں مسلسل، ہم واقعی طور پہ آپ کے شکر گزار ہیں. اگر آپ اجازت دیں، اسلام نے جو عقیدے کی آزادی کے بارے میں نقطۂ نگاہ اپنا رکھا ہے اور اس حوالے سے وہ بحث کرتا ہے، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک.
دیکھیے
ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک.
ایک عقیدہ اور آئیڈیولوجی کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کے بارے میں مختلف علمی محفلوں میں بحث و گفتگو کی جائے. اسلام میں آزادی بیان کا تصور نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. اسلام کے سب سے بنیادی اعتقادات کے بارے میں بھی بحث و تمحیص کرنے کی مکمل آزادی ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے ہر زاویے سے انسان کو مختلف اختیار اور آزادی دی ہے کہ وہ عقیدہ، مذہب، سیاست، تہذیب و تمدن، گویا ہر اس مسئلے میں اپنی رائے اور نظر دے سکتا ہے جو اس کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کی توہین کرے، یا انہیں برا بھلا کہے، یا ان کے ماننے والوں کو ذلیل کرے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے آزادی بیان کے کچھ ضوابط اور قوانین بھی مقرر کیے ہیں کہ جن کی رعایت کرنے سے انسان ہر مسئلے میں اظہار نظر کر کے اپنی فکر اور عقیدے سے دوسروں کو آگاہ کر سکتا ہے.
ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں. جی قبلہ، السلام علیکم. پھر سے میں کہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پھر سے ایک مرتبہ خوش آمدید. اگر آپ اجازت دیں تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں.
جی یقینا.
سب سے پہلے یہ کہ چونکہ کئی پروگرام میں آپ نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے، آج اگر ہم عقیدے کی آزادی کے بارے میں کچھ ہم آپ سے حاصل کرنا چاہیں گے تو وضاحت کیجئے تھوڑی بہت ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، عقیدے کی آزادی سے مراد کیا ہے؟
ہم آزادی کا مطلب پہلے سے بیان کر، اس کے بعد اسلام اور آزادی کا تعلق، اور اسلام میں کتنی آزادی، اسلام کا کیا تعلق ہے آزادی کے ساتھ، یا اسلام کتنا قائل ہے، کتنی اہمیت اس کو دیتا ہے آزادی کو، یہ ہم بیان کر چکے ہیں.
جی
آج جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا، ایک تو ہم نے جنرل گفتگو کی آزادی سے متعلق کلی طور پہ، لیکن اب ہم آ رہے ہیں بہت سے نیچے جو عنوانات ہیں ان سے متعلق. آج اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے آزادی کے لحاظ سے، بس عقیدے کی ہو گئی، یا آگے چل کے بہت سے
شاخیں
مثلا سیاسی آزادی ہو
سکتی ہے، اجتماعی
ہو سکتی ہے، اقتصادی ہو سکتی ہے، جو بھی ہمارے. تو عقیدے کی آزادی یہاں پہ اس لیے ایک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک شبہ ہے، اور یہ ایک قسم کا ان کے پاس اعتراض ہے کہ آزادی کے جو ہم نے چونکہ لبرل اور جو دوسرے معنی کیے تھے مغربی مفکرین کے یا مسلمان مفکرین کے، اس میں سے مغربی مفکرین میں سے بعض نظریات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی راہ میں حائل ہے کوئی بھی عقیدہ، یعنی دین، خود
دین جو ہے آزادی،
وہ آزادی کی راہ میں حائل ہے، دین ہماری بہت سی خواہشاتوں کو حاصل کرنے سے ہمیں منع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو سارے ہمارے اختلافات تھے، ہم جو پچھلی ہماری گفتگو ہوئی اس میں یہی بیان کیا تھا جو علماء سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے، اور حقیقت بھی ایسی یہ ہے کہ یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص آتا ہے کہتا ہے دین عین آزادی ہے، ہمیں آزادی کے بلند مرتبہ پہنچاتا ہے، یا جس طرح ہم نے مختلف اقوال بیان کیے کہ بندگی، خدا کی بندگی، غیر خدا سے آزادی حاصل کرنا اور سے خدا کا بندہ ہو جانا، یہ عین آزادی ہے۔ دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ کوئی اور شخص ہے، وہ اس عقیدے کا مالک ہے، نہ آزادی یعنی کہ آپ اگر کسی کی چاہے حتی خدا ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں خود آزاد رہنا چاہتا ہوں، میرے علاوہ ہر جو چیزیں میں اس سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، چاہے وہ خدا کی ذات ہی کیوں نہ ہو، یعنی خدا کی ذات بھی اگر میرے معاملات میں مداخلت
مداخل
کرے
تو
یہ قسم کی
جبر ہے،
مجبور ہے یا آزادی کو
نقصان پہنچا۔
تو یہ عوامل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو ایک آئیڈیالوجی ہے، یا جو ہمارا ایک طرز تفکر ہے، یا جس مکتب کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہیں، یا ہمارے اس جہان، خدا اور انسان سے متعلق جو کانسیپٹس ہیں، وہ ہمیں آ کے بتائیں گے کہ ہم نے آزادی یہاں پہ کون سا معنی لیا، یا وہ آزادی یا کسی بھی مفہوم کی وہ یہاں پہ جو ہم اس کی ترجیح تو تشریح کرتے ہیں اس کے اندر وہ تاثیر گزار ہے۔ ایک میٹیریلسٹ شخص ہے تو وہ یقیناً کہے گا کہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے،
مانتے نہیں، اپنا نقطۂ نگاہ
تو وہ
کرے
کہے
گا
کہ آپ جو کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں اسلام کا، شریعت کا، وہ میرے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔
صحیح۔
اسی طرح اگر جب ایک شخص موحد ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقی طور پہ اس کا عقیدہ ہے، یہیں پہ عقیدے کی بات بھی شامل ہوگی، کہ اس کا یہ عقیدہ ہے اس بات کا کہ اللہ موجود ہے اور اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمارا رب ہے، اور ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ان تمام جو جسمانی جو ہمارے غریزے ہیں یا ہمارے تمایلات ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، ان سے میں کٹ ہو کے اللہ کی بندہ بن جاؤں، تو یہی میرا ایک حقیقی لکھا اللہ، یہی لکھا اللہ میں میری ایک آزادی ہے کہ میں ہر قسم کی اس بدنی خواہشات سے، جسمانی خواہشات سے آزاد
ہو رہا ہوں،
یہ میری ایک آزادی کا یہ نظریے وہاں سے ہمارے چلتے ہیں۔ بس نظریہ یا عقیدہ خود کیا ہے؟ یہاں پہ اگر ہم مختصر سی گفتگو کریں تو عقیدہ عقد سے نکلے، عقیدہ عقد سے نکلے، عقد کا مطلب ہے گرا، باندھ دینا، جوڑ دینا۔ بس عقیدہ کیا ہے؟ ایسے امور، ایسے معاملات، ایسے حقائق کہ جو انسان کے ذہن میں اور اس کی روح کے ساتھ مکس ہو چکے ہوں، جڑ چکے ہوں، ہم اس پہ پوری طرح سے یقین کر چکے ہوں،
باور ہو ہمارا،
ہمارا یہ اعتقاد اور وہ عقیدہ کس چیز کا، وہ ہمارے اس یقین کو کہتے ہیں کہ جو امر جو ہے، یہ ایک حقیقت ہے، وہ ہمارے ذہن اور ہماری روح کے ساتھ مکس ہو چکی، اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو یہ ہم کہیں گے ایک قسم کا ہمارا عقیدہ بن چکا ہے، ہماری ایک قسم کی یہ اس کا یقین ہو چکا ہے ہمیں اس امر پہ۔ بس یہ عقیدہ ضروری نہیں ہے کہ اب میں نے جو ہم نے جب یہ کیا تو میرا عقیدہ آپ کا مختلف کیوں ہے، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عقیدہ نکلا کہاں سے،
اس کا سرچشمہ کیا ہے۔
ہاں ابھی
ہوتا ہے، کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف عقیدے ہیں، ایک ہی حقیقت، جس طرح آپ وضاحت کر رہے ہیں، ایک حقیقت کے متعلق ہمارا اتنا یقین اور ایمان ہو اس حقیقت سے متعلق کہ اس میں پھر شک کی گنجائش،
لیکن دوسری طرف وہ ایک شخص اس کا انکار کر رہا ہے، یہ کہاں سے؟ ہمیں پھر دیکھنا یہ عقیدہ آیا کہاں سے،
یعنی نظریات ہمارے مختلف ہیں ایک ہی حقیقت کے متعلق،
یہ کہاں سے یہ پھوٹ رہے ہیں، یا اس کا سرچشمہ کیا ہے، منبع کیا ہے اس کا، یہ ہمیں دیکھنا ہو کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارا اختیاری عمل نہیں ہے، یقین ہو جانا ہمیں کسی چیز پہ ہمارا اختیاری عمل نہیں ہے، بس کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ افکار ہیں، کچھ توہمات ہیں، کچھ وہم ہیں، ایک شخص کو وہم ہو جاتا ہے، اس وہم کی بنا پہ وہ ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں، اس وہم کی بنا پہ وہ ایک یقین بنا لیتا ہے۔
کیا یہ ایک عمومی بات ہے، یعنی کلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہم ہے، عقیدہ وہم ہے؟
یہ یقیناً سب کے لیے،
کیسے ہو سکتا ہے؟
بعض اوقات مثلا مشرکین اس زمانے
میرا
میں
عقیدہ
رسول،
یہ ہے کہ خدا کی ذات واحد ہے، یہ وہم ہے آپ کی نظر میں؟
ہاں میں اس کی تشریح کرنا یہ یوں چاہوں گا کہ اب آپ نے دیکھیں آپ کا عقیدہ کہ خدا ہے،
جی
دوسری طرف میٹیریلسٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں کوئی خدا
خدا
نہیں ہے،
نہیں ہے،
فرق کیا ہوگا دونوں کا جب عقیدہ ہے؟
اپنے اپنے
ذات
دلائل
ایک
ہیں.
ہی ہے،
صحیح،
حقیقت ایک ہی ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی حقیقت سے متعلق تمام عقیدے درست ہوں گے؟
نہیں ہوگی.
کیوں؟ کیونکہ جب ایک، مثلا اگر میں کہتا ہوں باہر 10 بجے، اس وقت 10 بجے، حقیقت میں 10 بجے، ٹائم جو ہے حقیقت میں 10 بجے کا ہے، مجھے بہت جلدی یقین آ جاتا ہے لوگوں کی بات پہ.
صحیح،
دو آدمی آگے مجھے کہتے ہیں کہ دو اشخاص آتے ہیں، فرق کہتے ہیں باہر 10 بج رہے ہیں، میں یقین کر کے بیٹھ جاؤں گا. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک میں خود کھڑکی کھول کے دیکھتا ہوں، سورج کی ڈائریکشن دیکھتا ہوں،
صحیح،
سورج کی اتار چڑھاؤ دیکھتا ہوں اور ایک اندازہ کرتا ہوں، اس کا یقین اور میرے یقین میں بہت زیادہ فرق
بہت
ہے.
زیادہ فرق ہے، بالکل.
ایک دفعہ مجھے ایسے خیال کرتا ہوں، میں اندازہ لگاتا ہوں اس وقت اتنے گھنٹے ہو چکے ہیں، اتنے گھنٹے پہلے یہ کام کیا تھا، تقریباً اتنے گھنٹے ہو گئے اس وقت صبح کے اندر، میں یقین کر لوں گا. اب ان تینوں یقین کرنے میں فرق ہے،
بہت فرق ہے.
ایک دفعہ میں نے اندازے پہ کیا ہوا ہے، دوسری دفعہ میں نے کسی کے کہنے پہ کیا ہوا
صحیح
ہے،
صحیح،
تیسری دفعہ میں نے نہیں خود آزمائش کی ہوئی ہے.
آزمائش کی ہے وہ، بالکل.
تو یہاں پہ جب حقیقت ایک ہوگی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام عقیدے اس حقیقت سے متعلق درست ہیں. ایک انکار کر رہا ہے، ایک اس کا اقرار کر رہا ہے، اگرچہ باہر 10 بجے، لیکن ہو سکتا ہے میں اپنے اس نتیجے پہنچوں 12 بج رہے، حقیقت میں کیا ہے 10 بجے کا ٹائم. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اتنے گھنٹے پہلے کہا کہ آج ابھی 12 ہونا چاہیے. ایک اور شخص آ کے کہتے ہیں نہیں 12 نہیں، میں نے تو 2 بندوں سے پوچھے، 4 بندوں سے پوچھے، 10 بندہ، تب 20 بندوں نے مجھے آ کے اطلاع دی کہ باہر 5 بجے کا ٹائم ہے، باہر 5 بج رہے ہیں. جو اب ہم کمرے سے باہر نکلے، مثلا کسی جگہ پہ ہمیں کہ ہمیں باہر کی خبر نہیں ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی ریسرچ کی ہے، میں باہر سے بھی تھوڑا بہت اس ایک کھڑکی ہے یا روشن دان ہے یا وہاں سے مجھے سورج کی ڈائریکشن پتہ چلی ہے، اتنے بجے اس اگر کنڈیشن میں ڈیلی سورج اگر پہنچا ہو تو اس وقت 10 بجے ہوتے ہیں، آپ کیسے 5 کہہ رہے ہیں یا 3 کہہ رہے ہیں؟ تو پھر یہاں پہ ہمیں اختلافات پتہ چلے گا. مثلا خدا کے عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دعوت دیتے ہیں اسلام کی سب کو، عقیدے کے مثلا کہ اسلام ایک عقیدہ کیا ہے، اسلامی عقیدہ ایک، عیسائیت کا ایک، یہودیت کا، سب کے اپنے اپنے عقیدے. ہم آ کے کہتے ہیں خدا واحد ہے، اس کا جسم نہیں ہے،
صحیح،
اس کی اولاد نہیں ہے. دوسری طرف آ کے کہتے ہیں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر یا یہ لوگ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کے جسم بھی ہیں یا اس قسم کے. بس کون فیصلہ کرے گا؟ یہاں پہ ہمیں، ہم اس عقیدے کو ہم نہیں کچھ چھیڑ سکتے جس نے، میں نے کہا عقیدہ ہمارا اختیاری نہیں ہے.
صحیح،
اگر
صحیح.
میں بہت جلدی یقین کرنے والا ہوں، میں نے یقین کر لیا باہر پانچ
پھر مختلف زاویے ہو گئے نا، مختلف حیثیتیں ہو گئی.
ہاں جی،
یعنی ہم ہر کسی کے عقیدے کو یہ نہیں کہہ سکتے وہم و گمان ہے. یعنی ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو
یہ، میں معذرت یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر عقیدہ، میں نے کہا عقیدہ جب ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ اس کی جو بنیاد وہ کہاں سے دیکھنی چاہیے. اگر آپ ایک بندے کو اپنے عقیدے کے مطابق خدا کی وحدانیت سمجھانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کس پہ ہو، بتوں کو پوج رہا ہو
بالکل.
لیکن اس نے بت کو خدا کیوں یقین کیا ہے؟ یہاں پہ اس کا وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا تھا، اس نے رسم و رسوم، رسم و رواج سے سیکھا تھا. اس نے بہت سے اپنے ایٹمو، جس محیط، جس فضا میں وہ زندگی کر رہا تھا، جس ماحول میں وہ رہ رہا تھا، اس ماحول سے اس نے سیکھا تھا. بہت سے عوامل ہیں جو ہمیں کسی بھی عقیدے کو اپنانے میں مؤثر ثابت
ہو سکتے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
لیکن اگر ہم نے کسی کو یقین دلانا ہے کہ کون سا عقیدہ ہے، یعنی کہ ہم اس کو استدلال اور دلیل کے ساتھ ہم اس کو لا سکتے ہیں اور اس سے اس کی دلیل پوچھ سکتے ہیں،
جی
وہاں پھر دلیل اور حقیقتیں یہ ہمارے جو ہے وہ فیصلہ
کریں گے کہ کیا
کون سا عقیدہ
صحیح ہے. اگر آپ اجازت دیں، یہاں ناظرین میں سے کئی افراد سوال بھی پوچھتے رہتے ہیں اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں کہ آج ان کا سوال کیا ہے. ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں راہ نجات، یہاں بھی دیکھتے ہیں آپ ہی ناظرین میں سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ کیا ہے.
We'll be right back. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین محترم اور مہمان عزیز کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سحر ٹی وی، جس سے آپ اردو کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، یہ سوالوں کے جوابات کا جو سلسلہ ہے بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، لہٰذا ایک سوال میں بھی سحر اردو ٹی وی پہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر انسان سے آزادی بیان کا حق چھین لیا جائے تو اس کے اثر یا بیان کی اجازت نہ دی جائے تو اس کا اثر سماج اور معاشرے میں کیا پڑتا ہے؟
تو ناظرین کرام، بہت ہی عمدہ سوال ہے جو یہاں پہ پوچھا گیا۔ جی قبلہ، کہ واقعاً یعنی اسلام ہی صحیح عقیدہ ہے کائنات میں، اور اگر صحیح عقیدہ ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ پھر
دیکھیں، یہاں پہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی گفتگو کی تھی، اسلام سے مراد، کیونکہ قرآن نے بھی یہ کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کون سے؟ وہ اسلام ہے۔
بالکل،
یعنی اسلامی عقیدہ ہی صحیح بہتر عقیدہ ہے۔ تو اس سے پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں اس میں ان کا کیا بنے گا؟ کوئی عیسائی تھا؟
عیسائی تھا،
سوال کا بھی شاید یقیناً یہی مطلب ہوگا کہ اس وقت جب قرآن کی روشنی میں ہماری تعلیمات کے مطابق، یا آج بھی ہم مسلمان کہتے ہیں سب اسلام کی طرف آ جاؤ، دعوت دے رہے ہیں اسلام کی سب کو، ادھر سے قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن نے واضح طور پہ لکھا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اصلاً وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا،
قبول نہیں کیا جائے گا۔
پچھلی امتوں کا کیا بنے گا؟ تو اگر قرآن کی اس اسلام کی اصطلاح کو اگر ہم صحیح جان لیں، اس کی ڈیفینیشن اسلام کیا ہے، تو آپ بڑے آسان سے اسلام کا مادہ، جس طرح سافٹ ویئر کو بھی اچھے اس میں آپ اسلام دیکھیں تو ہر جگہ پہ یہ نکلے گا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام، اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت، وہ چاہے نوح علیہ السلام کی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ہو، صحیفے جو ان پہ نازل ہوئے، داؤد علیہ السلام کی، ہر دور میں اللہ کی نازل کی گئی شریعت اسلام تھی۔ بس اگر عیسائیت حقیقی انجیل پر عمل کریں تو وہ اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، اس دور میں یہی ضروریات
ہیں۔ اسی طرح سے اگر یہودی جو ہے
یہودی تورات حقیقی پر عمل کریں تو وہ حقیقی اسلام ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ حواری کی آیت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیں یا دوسرے انبیاء کی عبارتیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں کہ ہم
تسلیم ہیں، واقعا
ہم مسلمان، اسلام وہی تسلیم ہے رضایت خدا اور خدا کی شریعت کے مطابق، بس یہ ہو گیا اسلام۔ ان کا جو سوال تھا اس سے بھی ہم بہت اس کو وسیع میں اسلام کا جو ہم نے کانسیپٹ وسیع کیا، لیکن مشکل کیا ہے آج کے زمانے میں ہم انہیں کیوں کہیں گے؟ چونکہ عیسائی جو ہے خود بھی اس بات کو یقین سے کہتے ہیں کہ جو تورات ہے یا انجیل جو ہے وہ حقیقی انجیل نہیں ہے، ہمارے پاس تعریف ہو چکی ہے، ان کے شاگردوں نے لکھی تھی۔ انجیل اس وقت چار قسم کی جو ہے وہ موجود ہے، بس ہمیں یقین ہو گیا کہ جب وہ تعریف ہو چکے ہیں تو پھر آئے ایسی کتاب کی طرف کہ جو ابھی تک تعریف سے
تحریف سے
بچی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق اللہ کا جو دین جو خالص حالت میں موجود ہے اس وقت ہمارے پاس حقیقی شکل میں، اس پہ آپ عمل کریں۔ ورنہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے وہ کوئی غلط اسلام، وہ جو کوئی غلط شریعت تھی وہ اللہ کی شریعت تھی، وہ بھی اسلام تھا۔
صحیح صحیح، لیکن اسلام جو
وہ بھی اسلام لے کے آئے تھے، ہر شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی وہ اسلامی تھی اور اسلام تھا، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ سب تعریف ہو چکی ہیں، ان کے اپنے بقول بھی تعریف ہو چکی ہیں،
اور نبی
محمد ثابت کرنے کی ضرورت نہیں جب خود شخص
کہہ رہا ہے۔
بس یہاں پہ اسلام کے ہم اس لیے زیادہ دعوت دیتے ہیں کہ اسلام محفوظ شریعت ہے، قرآن مجید بغیر تعریفی کتاب ہے، آئیں آپ سب اس کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف اور توحید کی طرف۔
اور یہی اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، درواقع اس شریعت موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم، سارے انبیاء کی شریعت کا مکمل نمونہ ہے،
ان کا اختتام بھی ہے، یعنی
بالکل اختتام
خلاصہ ہے اس کا، اور وہ لے کے آئے ہیں کہ پچھلے ادوار میں نازل ہوتی گئی اس دور کے حوالے سے، لیکن اس دور میں جب اتنی انسانی جو ذہن تھا وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا کمال کی اس حد تک
بالکل.
پہنچ چکا تھا کہ اب اگر یہی کتاب محفوظ رہ گئی, وہ محفوظ رہ جاتی لیکن اس کی ضروریات اس وقت زمانہ اتنا ترقی نہیں کر چکا تھا, لیکن آج جتنے بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ تا قیامت, اور پھر اس قرآن کے جو حقیقی ہمارے پاس استاد موجود ہیں, یعنی کہ جو قرآن ناطق ہیں, جو امام زمانہ ہیں اس وقت موجود ہیں, وہ انشاءاللہ آئیں گے اور قرآن کی جو وہ مکمل طور پہ اسی پہ عادلانہ حکومت قائم ہوگی.
تو ایک چیز ہمیں بتا دیجیے, یہاں پہ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلام لے کے آئے اور کامل نمونے کے ساتھ آئے, اور جیسا کہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ خداوند کریم بھی اس دین اسلام سے راضی ہے اور کامل کر چکے ہیں اس ساری نعمتیں بندوں پہ اپنی, اور دین اسلام جو ہے آخری دین ہے, تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو ترویج دینے میں کون سے رویہ اختیار کرتے تھے, کن چیزوں کی رعایت کرتے تاکہ اس عقیدے کو عام کیا جائے؟ چونکہ صحیح عقیدہ تو یہی ہے,
صحیح عقیدہ
بالکل
بالکل یہی ہے. ہم یہاں پہ جو دوسرے عقیدے ہیں ان کو غلط نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جب ایک شخص کسی بھی عقیدے کو مان لے تو ہم اسلام جو ہے اس کی روش اور اس کا جو طریقہ کار ہے, اس کے اندر جو ہمارے جو رہنما گزرے ہیں, رسول خدا آئمہ اور معصومین گزرے ہیں, انہوں نے کبھی کسی کے عقیدے کو غلط نہیں کہا. انہوں نے اگر غلط کہا ہے کسی چیز کو, یا اگر اعتراض یا اشکال کیا ہے کسی چیز پر, وہ ہے اس عقیدے تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار تھا, جو مقدمات تھے جن کے ذریعے وہ وہاں تک عقیدہ حاصل کیا تھا, ان کو انہوں نے یہ کیا کہ کہا ہے کہ کیوں اپنے ماں باپ کے جو عقل ہی نہیں رکھتے تھے اور شعور نہیں رکھتے تھے, بتوں کو پوچھتے تھے, ان کے پیچھے
اندھی تقلید کرتے تھے,
جبکہ اچھا ان سے پوچھا جائے کہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لیے, وہ کہتے ہیں چونکہ ہم نے دیکھا ہمارے ماں باپ قرآن کے دروازے, ان سے جب پوچھا جائے مشرکین سے کیوں شرک کرتے, کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ایسے ہی دیکھا. آج بھی اگر کوئی کسی بھی گھرانے سے ہو, وہ اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, ریسرچ تو کرے گا نہیں, اس کے پاس دلیل کیا ہوگی, ٹائم ہو بھی صحیح تو نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی دلچسپیاں اور لگاؤ ہے, وہ حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہے, حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہے. اگر کیوں آزاد نہیں, چونکہ اس کی وابستگی ہے, اس کی محبت ہے, پیار ہے, اس کو کوئی خوف ہے کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے جو طریقے سے ہٹ جاؤں گا تو مجھے ماں باپ گھر سے نکال دیں گے, یا وہ ناراض ہو جائیں گے, یا برادری عزم ہے, یا ہمارے پاس اور مختلف مسائل ہیں. ہم اپنا سیاسی عقیدہ اب جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان مثلا اگر کسی پارٹی میں اوپر سے غبن کر رہے ہیں یا فراڈ کر رہے ہیں, ہم ان سے اپنی لگاؤ کی وجہ سے ایک پارٹی یا ایک کرکٹ ٹیم ہے یا فٹ بال ٹیم, اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس کے سارے کھلاڑی غلط بھی ہو تب بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھی لگتی ہے. ہاں اپنی ہم ذاتی پسند اور ناپسند کو لے آتے ہیں, اپنی ذاتی خواہشات کو لے آتے ہیں, بس ہم ان عقیدے اس بنا پہ اگر ہماری ذاتی پسند ناپسند پہ حقیقت سے ہٹ کے کوئی عقیدہ لے آ جائے تو وہ اچھا عقیدہ
نہیں ہوگا. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں یعنی کسی عقیدے کو یعنی جو بھی عقیدہ اپناتے تھے لوگ, تو جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا اس راستے کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے, اور صحیح راستہ جو ہے جو طریقہ کار ہے وہ اسلام نے.
یقین ہے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو پچھلے انبیاء جو تھے, مثلا ابراہیم علیہ السلام کو, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم سورج کی پوجا کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, تم چاند کی پرستش کر رہے ہو, اس کی عبادت کر رہے ہو غلط. انہوں نے کہا آپ سورج کی دیکھیں, وہ دلیل لے کے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ, اچھا آپ سورج کی کر رہے ہو یا ستاروں کی کر رہے ہو, میں بھی ستاروں کی کرتا ہوں, دیکھتے ہیں رات کو دیکھا او یہ ستارے کہاں غائب ہو گئے,
یہ تو ڈوب گئے,
میں تو ایسے خدا کو نہیں مانتا
جو ڈوب جائے.
اچھا چاند کی کر رہے ہو, یہ تھوڑا روشن ہے ذرا بڑا بھی ہے, اچھا وہ بھی غائب ہو گیا, سورج صبح نکلا تو اچھا. یہ سمجھانے کا ایک طریقہ تھا اور اپنا استدلال پیش کرنا تھا, اپنی دلیل لے کے آنی تھی. قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سچو تو دلیل لے کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پاس یہی لے کے گئے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کام کر رہے ہو, کیونکہ انہیں پتا تھا ایک شخص نے جب یقین کر لیا میں آپ کی یقین کو توڑ نہیں سکتا. ہاں آپ نے جن ذرائع سے یقین حاصل کیا ہے میں ان میں اگر پیش کر دوں دیکھیں آپ نے ایک حساب کتاب
ان ذرائع کو ہمیں غلط ثابت کرنا ہے،
سوال حل کیا، ایک جواب پہ آپ پہنچ گئے، آپ کہتے ہیں مجھے یقین ہے یہ جواب ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، جمع اور تفریق میں آپ نے وہاں سے فرق آیا، آپ نے وہاں سے تقسیم کیا تھا یا جذر نکالا تھا یا آپ نے جو وہ کام کیا تھا وہاں آپ کو اعتراض، وہاں سے جو آپ کو غلطی لگی ہے تو آپ بالکل نیچے سارا جواب ہی آپ نے غلط نکال دیا، بس اس جواب کو آپ کو یقین ہے، جب آپ کو اپنے عمل پہ یقین ہوگا اس کی درستگی پہ اس طریقے پہ تو آپ جواب پہ یقین کر لیں گے، بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کی آپ کو اب متوجہ کریں آپ کے اجتماع کی طرف تو ہمیں چاہیے کہ اس جو آپ کی جمع تفریق ہے اس وہاں سے آپ کی اصلاح کی جائے،
جی
معذرت آپ کی مطلب ہے کہ ہر کسی شخص کی یہاں پہ
جی عمر صاحب اگر آپ اجازت دیتے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کا دوسرا سوال کیا ہے،
جی
جی ناظرین آپ کی خدمت میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور مہمان کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، میں آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں اور جو سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس سوال کا جواب بھی دیں گے، آزادی بیان کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے اور اسلام کے اہم منابع مثلا قرآن وغیرہ میں اس کے بارے میں کچھ ذکر ہوا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔
جی ناظرین شکر گزار ہیں آپ کے کہ اتنے مفید اور اہم سوال آپ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولانا یہاں پہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ جی قبلہ بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ یعنی واقعا ہم کس طرح سے دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، درحال کہ ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، کسی کو کیا زبردستی ہم سمجھا سکتے ہیں، زبردستی اپنا عقیدہ اس پہ تھوپ سکتے ہیں، کچھ اس بارے میں بتائیں۔
یقیناً بہت اچھا سوال ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے ہمیں اسی سوال کی طرف،
جی
اسی امر کی طرف، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہی پیش آ رہا ہے کہ ہم اپنے دین کو یا اپنی جو جس بات کو یا ہر شخص چاہتا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے وہ دوسرے کو کیسے سمجھائے، میں نہیں کہوں گا کہ ہم اپنا عقیدہ دوسروں میں کریں، عیسائیت آ رہے ہیں وہ بھی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ بھی کیسے اپنا دلیل پیش کریں، کیسے اپنے آپ کے اپنے عقیدے کو ہم تک سمجھائیں،
صحیح.
یا ہم لوگ جو ہیں عیسائیت اور دوسرے جو میٹیریلسٹ ہیں یا جین سکھ ہندو دوسرے مذاہب سے لوگ ہیں ان کو ہم کیسے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، تو ہم آتے ہیں قرآن سے مدد لیتے ہیں کہ قرآن میں اس کے اندر
بالکل
کیا طریقہ ہے، جو خود جو نورانی کتاب ہے بغیر تعریفی بالکل کتاب ہے، قرآن کے اندر آیت موجود سورہ نمل میں اگر آپ دیکھیں، سورہ نحل میں اگر آپ دیکھیں، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کس راستے مستقیم کی طرف تم لوگ دعوت دو، ٹھیک کس طرح دعوت دو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، حکمت کیا ہے کہ صحیح موقع پہ دلیل کے ساتھ اپنی گفتگو کرنا، بل موعظۃ الحسنہ اور نیک گفتگو کے ساتھ، اپنی بہترین گفتگو کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو،
صحیح.
اور دوسری طرف ایک اور آیت جگہ پہ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، مجادلہ نہ کرو اہل کتاب کے ساتھ، جنگ و جدل نہ کرو ان کے ساتھ اگر آپ کی وہ بات نہیں سمجھ پا رہے تو، اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، لیکن ایک احسن طریقے کے ساتھ بغیر کسی، آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے، میں کہتا ہوں میں اس عقیدے کا مالک ہوں ڈنڈا لے کے چل پڑوں گا کہ مانو اسی کو یا پھر مر جاؤ آج کیوں بم دھماکے ہو رہے ہیں، آج کیوں اختلافات ہو رہے ہیں، اور آج اسی عقیدے کی بنا پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان مسلمان کا دشمن ہو، بس خدا جب کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ تم لوگ آؤ اور الا بالتی ہی احسن
جدل احسن
مجادلہ کرو ان کے ساتھ احسن طریقے سے، آؤ بیٹھو گفتگو کرو، ہر چیز گفتگو کے ساتھ حل ہو سکتی ہے، اس طرح نہ کریں، بس آگے دوسری طرف دیکھتے ہیں اگر مجادلے میں ہم مجادلہ پھر کیسے کریں، اس کے لیے بھی قرآن نے بتایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے او دلیل اپنی، بس اگر ہم سنی شیعہ ہیں، وہابی ہیں، جو بھی ہیں، ہم عیسائی مذہب کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ایک اپنی دلیل لے کے قل ہاتوا برہانکم، سیدھی سی بات، ایک پختہ دلیل لے آؤ تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ ان ہوا الا نذیر مبین. قرآن کیا ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کے ساتھ یہ گفتگو کرتے تھے تو آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کر، اب ان کے پاس دلیل نہیں، برہانکم جب کہا تو دلیل ہی، تو انہوں نے کیا کہا، کیا یہ مجنون ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے، خدا اعوذ باللہ تعالیٰ
سحر کرتے ہیں.
تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ فکر نہیں کرتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہ نظر نہیں دوڑاتے، کتنی متین اور کتنی اعلیٰ اور کتنی اشرف زندگی اور کتنی سلوک والی زندگی گزارے. دیوانہ شخص کی یہ روش نہیں ہوتی کہ اتنے آرام سے اپنی زندگی گزارے، بس کیوں نہیں فکر کرتے، غور و فکر کے یہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہے اس پہ نہیں ہے، وہ تو تمہیں واضح طور پہ بتانے کے لیے موجود ہے، یہاں پہ بتا دیا ہے. وما علینا الا البلاغ، ہم لڑ نہیں سکتے، رسول خدا نے کبھی جنگ نہیں کی کسی کے ساتھ کہ اس کے اوپر زور اور زبردستی کی، بس اب قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک آسن مجادلہ آسن، مجادلہ آسن میں آپ دلیل لے کے آئے، دلیل میں اگر آپ کے پاس وہ آپ کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو بھی بڑے متین طریقے سے ان کو پھر بھی جواب دو. جو شخص حق پہ ہو اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ دشمنی کرے. اور آخر میں کہہ دیا وما علینا الا البلاغ، رسول خدا کوئی بھی ہر زمین آئے اسے یہ کام پہ اسے پہنچانا تھا، تبلیغ تھی، وہاں پہ تعزیر نہیں تھی، وہاں پہ تحدید نہیں تھی، وہاں دہشت گردی نہیں تھی، وما علینا الا البلاغ، بلاغ ہے، تبلیغ ہے، وہاں پہ آپ تبلیغ کریں آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن تبلیغ کے ساتھ آپ دہشت گردی بھی شروع کر دیں، اپنی بات منوانے کے لیے ٹیرر کریں کسی کو یا ٹیررزم سے منسلک ہو، یہ باتیں قرآن اس بات کی اجازت
نہیں دیتا، نبی اکرم اس بات کی اجازت نہیں دیتے. بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ، یہ ایک المیہ ہے آج کل ہم جو دیکھتے ہیں اپنے عالم اسلام میں کہ عقیدے کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے واقعا یہ، اور انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ کتنی سازشیں اس کے پیچھے لگی ہوئی. خیر یہ تو ایک
یہ چھوٹی سی بات میں واضح کر دی یہاں پہ، لا اکراہ فی الدین کی طرف جو آتے ہیں لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے،
اصل میں اسی کی طرف آنا چاہتا تھا کہ
اس میں دین میں جبر نہیں ہے تو کیا آپ آزاد ہیں جس جو عقیدہ مرضی اپنے ہیں؟ نہیں، قرآن کی پوری آیت پڑھے نا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کی طرف نہ جب لا، قرآن نے چھوٹی سی لا تقربوا الصلاۃ، بس چھٹی مل گئی ہمیں نماز سے، نہ پوری بات پڑھ پائیں گے. قرآن کی آیت کیا ہے، یہ سورہ یاسین کے بعد کی جو اس میں آیت الکرسی کے بعد کی جو دو آیت اس میں لا تقربوا، سورہ بقرہ میں قد تبین الرشد من الغی، خدا فرما رہا ہے کہ دین میں اقرار نہیں ہے لیکن اس طرف تم اندھے اور بہرے اور گونگے نہ بن جاؤ، تم کیوں نہیں تفکر کرتے، کیوں نہیں غور کرتے، قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی جو ہے ہدایت اور گمراہی آپس میں جو ہے وہ مشخص ہے، واضح ہو چکی ہے، بس اب بھی ادھر کہاں لا اقرار فی الدین، لیکن ساتھ پہ دلیل بھی دے دی، گمراہی اور ضلالت مشخص ہے، ظلم اور باطل مشخص ہے، بس اب سالم فطرت والا شخص غور و فکر کرے اور حقیقت پر جب پہنچے گا تو یقیناً اسی ایک ہی دین اسلام کی طرف ہی وہ آئے گا، کسی اور طرف نہیں جا سکتا. بس آیت کا دوسرا حصہ بھی
یہ میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں خاص کر جو سیکولر نظام کے تحت ہمارے بچے جاتے ہیں، نوجوان جاتے ہیں پڑھائی کرتے، تو وہاں پہ ایسے عقیدے راسخ ہو جاتے ہیں، ایسے افکار ان میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہم اب عمل کرے دین پہ، جب خود دین کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں. یہ آپ کی بہت ہی اچھی دلیل تھی کہ پھر اس کے بعد آیت کا دوسرا ٹکڑا بھی ہے
ایسا موجود،
اس میں تو واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ وہ فکر نہیں کرتے.
جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اپنے اگر بچوں کے لیے ان کو حقیقت پتہ ہوتی ہے، وہ صرف اپنے کندھوں سے ذمہ داری خالی کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، ویلا ان کو بھی بیچ میں اندر ان کو حقیقت ایک روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات اور اپنے جو دنیاوی وابستگی ہیں ان کے ساتھ مل کے اس سے دور ہٹ جائیں. ویلا کا تبین رشد میں لگائی، جو اس ظلم اور جو ہے انصاف انسان کو پتہ ہو رہا تھا، پھر جب انسان ایک بات کو جانتے ہیں کہ میں بجلی چوری کر رہا ہوں یا میں کسی پہ کم چیز تول رہا ہوں تو ایک چیز بری ہے، تو جب یہ چیز بری ہے تو پھر آپ اس پہ عمل نہ کریں.
صحیح.
ہم اگر چار پیسوں کے لالچ میں اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو لا اکراہ دین کا وہاں پہ قصور نہیں ہے کہ آپ بے دینی کی طرف چلے جائیں. لا اکراہ دین پھر کہہ رہا ہے کہ یہ جب واضح دلیل موجود ہے ہمارے پاس, اب اپنے بچوں کے لیے بات کریں, عیسائیت کے لیے چلے ٹھیک ہے, اس کے لیے پہلے ہم اس کو اسلام سمجھائیں گے یا ان سے بھی کل ہاتھ و برہانکم لے کے آئیں گے دلیل کہیں. بس یہ ہمارے اپنے بچے فقط اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایک تھوڑی سی ہمیں چھٹی مل جائے, وائلہ اس قسم کی بات نہیں ہے. ہدایت اور گمراہی ہر زمانے میں مشخص تھی, روشن تھی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے, تھوڑا سا پوچھنا چاہیے. فصل اہل ذیک, ہم کیوں جاتے ہیں کہ جب ایک بندے
ایسے سوالات جو جوانوں میں آتے ہیں وہ جا کے پوچھے مثلا اپنے بزرگان سے جو جانتے ہیں اس بارے میں.
یقیناً جب ہم نے کہا اہل ذکر سے پوچھے
بالکل.
بس یہاں ایک ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ کہ ہم نے نعوذ باللہ اگر ہمارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ہمارے فیملی ممبر نہیں ہے یا ہمارا کوئی اور پیر مرشد ہے, ہم اسی کو کل دین اور کل اسلام سمجھتے
ہیں,
اپنے محلے کو ہی سمجھتے ہیں, یہی پوری مملکت اسلامی ہے, جو فعل یہاں پہ انجام دیا تو اسلام میں جائز ہے, جو ہمارے گھر کے اندر کام کیا جا رہا ہے وہ جائز ہے, جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا وہ جائز ہے. نہ اہل ذکر سے پوچھو, اگر آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھیں, اور اگر دین کا مسئلہ ہے تو دین اسپیشلسٹ سے پوچھیں, آپ مجتہدین سے پوچھیں یا علماء حقا سے جا کے پوچھیں, نہ کہ ہر جو آپ کو ملے گا آپ اسے پوچھ کے آپ اس پہ عمل کر دیں گے. یہ طریقہ جب آپ دوسرے فیلڈز میں یہ اپناتے ہیں کہ آپ نے کوئی سزائے موت کا مسئلہ ہے تو ایک زبردست قسم کے وکیل سے جا کے یا جج سے آپ مشورہ کریں گے, یا دل کا مسئلہ ہے تو کبھی آپ نیچے کمپیوٹر سے آپ علاج نہیں کروائیں گے, آپ کس کے پاس جائیں گے جو دنیا کا سب سے بڑا اسپیشلسٹ ہے. یہی عالمیت کی طرف اشارہ ہے, ہمارے یہ عقل بھی یہی کہتی ہے. تو بس پھر جب ہمارے آخرت کا جہاں مسئلہ, جہاں ابدی زندگی کا ہمارا مسئلہ ہے, وہاں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان چار چیزوں کو چھوڑ کے حقیقت کی طرف جانے کی یا تھوڑا سا ٹائم صرف کریں اس کو حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے. یقیناً یہ بدرجہ اولا ہماری اہم ذمہ داری ہے, ہمارے والدین کی بھی, ہمارے جو آنے والی نسل ہیں, تاکہ ہم ان تک بھی یہ بات
صحیح صحیح ہمارے فیلڈ میں ہر ایک ذمہ دار شخص اس ذمہ داری کو سنبھالے. واقعا یہ ضروری بھی ہے آج کل کے دور میں جہاں پہ اسلام جو چونکہ صحیح عقیدہ اسلام پیش کر رہا ہے, اور اسلام کے خلاف جتنی ہم سازشیں دیکھتے ہیں عالمی پیمانے پہ, چاہے وہ ہمارے گھروں سے شروع ہو جاتی ہے چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ٹی وی کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, اور دوسرے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے جو ایک یلغار ہے, چاہے وہ تہذیبی ثقافتی کے ساتھ ساتھ عقیدے کی یلغار جو ہوتی ہے عقیدے کو فاسد کرنے کی, اس میں ہمارے والدین کو بھی جو ہے تھوڑا بہت وہ دینا چاہیے, ذمہ داری نبھانی چاہیے.
ہمارے مسلم
اور ہمارے بزرگوں کو, اساتذہ کو, جتنے بھی
ہمارے مسلم سکولز میں بھی جو اصطلاحیں استعمال ہوتی چھوٹی کتابوں میں بھی نیچر کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں, تو نیچر کی جگہ آپ کریچر استعمال کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ ایک چیز ایجاد ہو گئی, آپ کے کسی نے ایجاد کر دی, یعنی جب آپ نیچر کی جگہ کریچر استعمال کریں گے, ہمیں اپنی اصطلاحات میں بھی غور کرنا ہے. کریچر سے ہمیں کریٹر کا تصور آئے گا. اگر ہم کہیں گے یہ نیچرل چیز تھی اور نیچرل واقعہ ہوا تھا اور بگ بینگ ہوا تھا, تھیوری ہوئی تھی, اس سے ہمیں کس چیز کی طرف ہم جائیں گے؟ میٹیریلسٹ کی طرف جائیں گے. بس یہ انتہائی گہری اور عمیق گفتگو ہے کہ ہمیں اس سے متوجہ رہنا چاہیے اور ان مسائل کی طرف ہمیں پوری طرح سے
توجہ کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ عمار صاحب, آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کہ آپ نے ان سوالات جو ہمارے ناظرین نے سوالات پوچھے تھے ان کا بھی آپ نے بہت ہی عمدہ جواب دیا. ہم آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کریں گے. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام راہ نجات. جو آپ کے سوالات تھے مثلا اسلام کا صحیح تصور جو پیش کیا ہے خداوند کریم کی کتاب اور نبی اکرم جو ساتھ لے کے آئے تھے, اور اس کے جوابات سے بھی آپ آشنا ہو گئے, اور اسی طرح سے جو آئی شریف لا اکراہ فی الدین اور کہا گیا ہے کہ آزاد عقیدے میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں, لیکن مولانا نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ نہیں, آیت کا ایک ٹکڑا لینے سے ہم دوسرے کو فراموش نہیں کر سکتے, لہذا پوری آیت کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خداوند کریم نے اسی قرآن کریم میں یہ بھی کہا کہ انسان کو فکر کرنی چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ واضح ہو چکا ہے حق و باطل. اب حق و باطل پہ وہ پردہ نہیں پڑا ہے کہ ہمیں وہ شک و شبہ ہو کہ ہم کس عقیدے کو اپنائیں, لہذا ہمارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ اسلام سب سے بہترین عقیدہ ہے، اور ہر طرح کی دلیل جو بھی آپ چاہیں گے یہاں پہ، چاہے شرعی دلیل ہو یا عقلی دلیل ہو، وہ موجود ہے قرآن کریم کی صورت میں. ہمارے اولیاء اوسیاء اور فلاسفے جو مکاتب فکر ہے وہ اس یہ دلائل پیش کرتے رہتے ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور کہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو اپنی دلیل لائے، قرآن بھی بار بار دعوت دے رہے ہیں. اگر صحیح ہے آپ لوگوں کا عقیدہ تو اس عقیدے کو آپ ثابت کرنے کے لیے اپنے دلیل اور براہین پیش کیجئے. تو خداوند کریم انشاءاللہ ہم سب کو اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، اور ہم اس عقیدے کو اور بھی ترویج اور پروان چڑھا سکیں. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.